إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل سد احترام بھائی اور دوستو، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں لاکھوں مسلمانوں کی نظریں بیت اللہ کی طرف لگی ہوئی ہیں. بہت سارے مسلمان جن کو اللہ تعالی نے توفیق دی وہ بیت اللہ میں پہنچ چکے ہیں اور وہاں نمازیں ادا کر کے بیت اللہ کا طواف کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر رہے ہیں، اور لاکھوں مسلمان ہیں کہ جو اس انتظار میں ہیں کہ وہ اس بیت اللہ تک پہنچے، بیت اللہ تک پہنچنے کے خواہش مند ہیں. اس کے لیے مختلف وسائل، مختلف ذرائع، جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ کوشاں ہیں، کوششیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو حضرات وہاں پر پہنچ چکے ہیں انہیں اور جو وہاں پہنچنا چاہتے ہیں سب کو اللہ رب العزت حج بیت اللہ نصیب کرے، اور سب کو اللہ رب العزت حج مبرور نصیب کرے کہ جس کے بعد وہ گناہوں سے پاک ہو کر واپس لوٹے. میرے بھائیو، ہم نے پچھلے دو خطبوں میں یہ ذکر کیا تھا کہ یہ بیت اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا مطبع نظر، بیت اللہ کی طرف لوگوں کے دل کھینچتے چلے جاتے ہیں، بیت اللہ کی محبت ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے. دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان ہے اور وہ بیت اللہ کے بارے میں جانتا ہے تو یقیناً اس کے دل میں بیت اللہ کی محبت ہوگی. اور ہر مسلمان، وہ چاہے فقیر ہو چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ بچے بھی، ان کے دلوں میں بھی آپ دیکھیں گے جب وہ خاص طور پر ٹی وی کی سکرین پر بیت اللہ کے روحانی منظر دیکھتے ہیں، لوگوں کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، بیت اللہ میں ائمہ کرام کی جب وہ قرآن سنتے ہیں اور لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بچوں کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے اور اپنے والدین سے مطالبہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اپنے باپ سے کہ ابا ہم اس بیت اللہ کی زیارت کے لیے کب جائیں. یہ جو ایک محبت ہے ہر چھوٹے بڑے اور ہر مسلمان کے دل میں، یہ محبت کسی اور کے لیے نہیں، یہ صرف اور صرف بیت اللہ کے لیے. اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا تو اسی کے بارے میں انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوي الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. یہ دعا کی ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جس میں انہوں نے ایک دعا یہ بھی کی کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی مکہ والوں کی محبت پیدا کر دے. چنانچہ آج تک اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے دلوں میں اس بیت اللہ کی اور اہل مکہ کی محبت موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جن کا ہم پچھلے دو خطبوں سے مسلسل تذکرہ کر رہے ہیں، یہی وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا شرف نصیب کیا کہ جب انہوں نے اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، تعمیر کرتے ہوئے وہ دعا کر رہے تھے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح سے اسماعیل علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے. میرے بھائیو، یہ وہ پیغمبر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا. خلیل کا معنی ہے گہرا دوست. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا گہرا دوست بنایا، خلیل بنایا، اس لیے ان کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے. اور یہی وہ پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کہ جن کا قرآن مجید میں 99 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے. 99 مرتبہ، ایک کم 100 مرتبہ ان کا نام لے کر کے ذکر کیا گیا ہے. اور اولو العزم پیغمبروں میں ان کا ذکر کیا گیا ہے، وہ 5 اولو العزم پیغمبر، ان میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل. اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر عظیم کی بہت تعریف کی ہے قرآن مجید کے اندر. اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً ایک شخص پوری امت تھے، اور یہ پوری امت کے رہبر اور رہنما تھے، امام تھے، قائد تھے اپنی امت کے. امتا قانتا للہ، پہلی صفت یہ کہ وہ رہبر رہنما تھے، دوسری یہ کہ قانتا للہ، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اللہ تعالیٰ کے لیے جھکنے والے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے والے، جو اللہ نے حکم دیا وہ پورا کر کے دکھلائے. قانتا للہ. پھر تیسری صفت حنیفا، ان کے اندر اخلاص تھا، اخلاص تو ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بڑا ہوا، اللہ کی رضا کے لیے ہی عبادت کرتے تھے اور کسی عبادت میں وہ غیر اللہ کو شریک نہیں کرتے تھے، حنیفا. چوتھی صفت ولم یکن من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، شرک نہیں کرتے تھے، ان کے اندر اخلاص تھا. ظاہر ہے اخلاص کی ضد، اخلاص کی جو اخلاص کا جو الٹ ہے وہ شرک ہے. اخلاص تھا، ان کے اندر توحید تھی، وہ توحید کی طرف بلانے والے تھے، توحید کا مشن لے کر کے آئے. لم یکن من المشرکین، جب وہ توحید لے کر کے آئے تو ظاہر ہے کہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، نہ وہ خود شرک کرتے تھے، نہ انہوں نے اپنی قوم کو شرک کی طرف دعوت دی، بلکہ اپنی خود بھی شرک سے برات کا کھلا اعلان کیا، علل اعلان لوگوں کو یہ کہا کہ میں شرک سے بری ہوں، میرا شرک کرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شرک سے اور شرک کرنے والوں سے اپنی لا تعلقی اور بیزاری کا اظہار کیا تو اس میں سب سے پہلے اپنے باپ سے بھی بے تعلقی اور بیزاری کا اظہار کیا. وہ باپ کے جو بتوں کو بنانے والا تھا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم ان بتوں کو معبود بنا رکھے ہو، تم نے ان بتوں کو معبود بنا رکھا ہے، وہ بت کے جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، یہ تمہارے کس طرح معبود ہو سکتے ہیں؟ یہ معبود کس طرح تمہارے حاجت روا ہو سکتے ہیں؟ یہ معبود تمہارے کس طرح مشکل کشا ہو سکتے ہیں؟ یہ کس طرح تمہارے نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ یہ تمہاری کس طرح بگڑی بنا سکتے ہیں؟ یہ کس طرح یہ دستگیر اور داتا ہو سکتے ہیں؟ یہ ساری کی ساری صفات اکیلے اللہ تعالیٰ کے لیے. آج ہم بھی یہی دعوت دیتے ہیں، وہ دعوت جو ہمارے جد امجد انبیاء کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو دعوت خلیل اللہ نے دی، آج ہم بھی وہی دعوت دیتے ہیں کہ اکیلے اللہ تعالیٰ کی طرف اکیلے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اکیلے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیں، اکیلے اللہ تعالیٰ کے سامنے جبینِ نیاز جھکائیں، اکیلے اللہ تعالیٰ کو نفع نقصان کا مالک سمجھے، اکیلے اللہ تعالیٰ کو داتا دستگیر اور غوث تصور کرے کہ اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی داتا نہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت. پھر اسی زمن میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات اور ان کی تعریف کرتے ہوئے، صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اور ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں شاکر لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کے شکر گزار بندے تھے، اللہ کی نعمتوں پر زبانی شکر بھی ادا کرتے تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مدح و ثنا، اللہ کی تعریف، اللہ کے سامنے جذبات تشکر ظاہر کرنے والے، اور عملی طور پر بھی، صرف زبانی نہیں بلکہ عملی طور پر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں صرف کیا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں کھپا دیا. یہ عملی شکر ہے. اعملوا آل داود شکرا، اللہ تعالیٰ نے آل داود کو عمل کرتے ہوئے شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، صرف زبانی شکر کا نہیں بلکہ عمل کرتے ہوئے کہ آپ کو جو اللہ نے نعمت دی ہیں، یہ اللہ نے آنکھیں دی، یہ اللہ نے ناک دیا، اللہ نے منہ دیا، اللہ نے کان دیے، اللہ نے ہاتھ اور پاؤں دیے، یہ اللہ نے دماغ دیا، یہ ساری کی ساری نعمتیں، ان ساری نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں لگا دی. یہ عملی شکر. شاکر لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار. اجتباہ، اللہ نے ان کو چن لیا، اللہ نے ان کو اپنے بندوں میں سے اختیار فرمایا، ان کو چنا اور چن کر کے ان کو پیغمبر عظیم بنا دیا. وہداہ الى صراط المستقیم، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صراط مستقیم کی طرف راہ دکھلائی، ان کی رہنمائی کر دی کہ یہ صراط مستقیم. اس کے بعد فرماتے ہیں وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر قسم کی بھلائی عطا کر دی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، دنیا میں ہر قسم کی بھلائی عطا کر دی، آخرت میں وہ صالحین میں سے ہو. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. یہ ساری صفتیں، یہ ساری تعریف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذکر کرنے کے بعد، ان کا مختصر تعارف پیش کرنے کے بعد کہ وہ کیا تھے، وہ کس طرح عمل کرتے تھے، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے پیغمبر عظیم، اے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف پر وحی کی کہ تو آپ کیا کرے، اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کی ملت کی آپ پیروی کریں. وہ ابراہیم کے جو حنیفن، جو مخلص تھے، شرک سے اعراض کرنے والے، شرک سے منہ موڑنے والے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے والے. آپ کو بھی ہم نے یہی حکم دیا اور ہم آپ کی امت کو بھی یہی حکم دے رہے ہیں کہ ابراہیم کی ملت ابراہیمی کی پیروی کرے. لہذا توحید کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دے، اللہ کی توحید میں، اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہ بنا. میرے بھائیو، یہ جو عقیدہ توحید ہے جس کا سبق ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ملتا ہے، اور اسی طرح باقی تمام انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی دعوت کا اہم محور جو ہے وہ یہی تھا کہ اعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا، کہ اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. یہ محور ہے انبیاء کی دعوت کا. آج ہم اسی محور پر زور دیتے ہیں، اسی محور کی طرح ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور آپ کو بھی کھلے دل سے کہتے ہیں کہ آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، دس فرحت کو جو جانور قربان کرتے ہیں، ان سے میدان، ان سے اپیل کرتا ہوں کہ آئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ذرا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کا ذرا جائزہ لیں، زندگی کے مختلف پہلوؤں کو پڑھیں کہ وہ کس طرح کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف کلمات، مختلف باتوں سے ان کو آزمایا، ان پر آزمائشیں نازل ہوئیں. فاتمہن، ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں پورے اترے. جو بھی آزمائش آئی، ابراہیم علیہ السلام کو اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف جانا پڑا، ہجرت کرنی پڑی آبائی وطن کو چھوڑ کر، پھر شام کو چھوڑ کر مکہ آنا پڑا، اور مکہ میں اپنے لبتے جگر، دودھ پیتے بچے کو اور اپنی اہلیہ کو چھوڑ کر جانے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ. یہ بہت بڑی آزمائش تھی. بہت بڑی آزمائش جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس آزمائش میں بھی پورے اترے. پھر یہی لگتے جگر جب جوان ہوتا ہے، اسماعیل علیہ السلام جوان بیٹے کو ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا کہ اس کے گلے پہ چھری پھیل، اس کو ذبح کر دے. کسی باپ کے لیے یہ بڑا مشکل حکم ہے، کسی بھی مشرک باپ کے لیے، حتیٰ کہ کوئی اگر سنگ دل باپ کیوں نہ ہو، پتھر دل باپ کیوں نہ ہو، وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیل. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ایمان پہ پرواز جائی، وہ اس حکم میں بھی، اس آزمائش سے بھی پورے ہوتے. اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات، کئی باتوں میں، کئی احکامات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا. پھر آزمانے کے بعد جب دیکھا کہ میرے پیغمبر ہر آزمائش میں پورے اتر رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. امامت ملی، پھر امامت بھی کیسی ملی؟ اللہ اکبر. امامت بھی اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو ایسی دی کہ پھر اس نبی کے بعد جو بھی نبی آیا وہ اسی نبی کی اولاد سے آیا. اس نبی کی وفات کے بعد پھر جو بھی آسمانی کتاب نازل ہوئی وہ اس نبی پہ نازل ہوئی جو اس نبی کی نسل سے، اس نبی کی اولاد سے. کیونکہ اس نبی کی وفات کے بعد پھر جتنے بھی انبیاء آئے، حتیٰ کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد سے، ان کی نسل سے ہی. یہ امامت کا یہ درجہ، یہ اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے. یہ بہت بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا. اللہ تعالیٰ اسی بات کا ذکر کرتے فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بھی دیے اور یعقوب بھی دیے، یعنی یہ دونوں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے. پھر وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، ہم نے انہی کے اولاد میں پھر نبوت کو رکھ دیا کہ اس کے بعد کوئی نبی آئے گا تو اسی نبی کے نسب سے آئے. والکتاب، اور ہم نے یہ بھی لکھ دیا اپنے اوپر کہ اس کے بعد ہم نے جو کتاب اتارنی ہے وہ اسی نبی کی نسل سے آنے والے جو انبیاء ہیں انہی پر اتارے. نبوت بھی اسی کی اولاد میں، کتاب آسمانی کتابیں بھی اسی نبی کی اولاد میں. یہ بہت بڑا مقام جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ملت ابراہیمی کی بات ہو رہی تھی کہ ملت ابراہیمی وہ دین حق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر نازل کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا. ہم بھی اسی بات کے پابند ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی کی اتباع کریں. یہ ملت ابراہیمی اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم کی ملت سے اعراض کرنے والا، ابراہیم کی ملت سے منہ موڑنے والا وہی ہو سکتا ہے جو بے وقوف ہو، پاگل ہو، جو نادان ہو. نادان انسان ہی، بے وقوف انسان ہی ابراہیم کی ملت سے اعراض کر سکتا ہے. اس لیے جس طرح میں نے پہلے کہا، ملت ابراہیمی کے امتیازات میں سے پہلا امتیاز ہی توحید ہے، اور شرک سے علی الاعلان برات کا اعلان، برات کا اور بیداری کا اظہار. لہذا ہم بھی اسی کی اتباع کرتے ہوئے خالصتاً اللہ کی توحید کو اختیار کریں، ابراہیم کی ملت کو اختیار کریں، اور اس سے منہ نہ موڑے، ورنہ اللہ کے اس فرمان کے مطابق ہم بھی ان نادانوں میں شامل ہو جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. یہ ایک اور صفت اللہ نے ذکر کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ اللہ نے ابراہیم کو کہا اسلم، بات مان لے، فرما بردار بن جا، مسلمان بن جا. قال، فوراً جواب دیا اسلمت لرب العالمین، میں اس رب کے لیے مسلمان ہوں، اس رب کے لیے جھکنے والا ہوں، اس رب کا فرما بردار ہوں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو سارے جہانوں کا خالق و مالک اور ان کو رزق دینے والا ہے. رب العالمین کے سامنے میں جھک گیا. میرے بھائیوں، آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ جیسے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم معلوم ہو، یا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد معلوم ہو، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اس کے مقابلے میں، اللہ کے حکم اور اس کے نبی کے حکم کے سامنے ہمارا رویہ، ہمارا طرز عمل یہ ہو جو ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا. فوراً سمعنا واطعنا، اللہ ہم نے سن لیا، فوراً مان لیا. یہ جذبہ فرما برداری، سچا جذبہ فرما برداری آج میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے کہتا ہوں مسلمانوں کے اندر نہیں رہا. یہ سچا جذبہ فرما برداری، یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. مومنوں کو جو بات زید دیتی ہے، مومنوں کے شایع نشان یہ ہے کہ جب ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے کسی حکم کی طرف دعوت دی جائے, قرآن پڑھ کے ان کو بتلایا جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, یہ حدیث پڑھ کے ان کو بتلایا جائے کہ یہ اللہ کے نبی کے ارشاد ہے, تو پھر وہ کیا کہیں؟ ان کو یہ بات دیکھ دیتی ہے سمعنا واطعنا کہ وہ فوراً کہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا, فوراً عمل کر کے دکھلا. وہ اولئک هم المفلحون, یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں. یہ سچا جذبہ اطاعت, سچا جذبہ فرمانبرداری جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے, یہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج بہت سارے مسلمانوں کو کئی احکامات بتلائے جاتے ہیں, اللہ کے احکامات, اللہ کے نبی کے احکامات بتلائے جاتے ہیں, ہیر حجت ڈھونڈتے ہیں, بس حکم سے بچنے کی راہیں ڈھونڈتے ہیں, کسی طرح راہ فرار اختیار کرتے ہیں, کسی بھی طرح حجتیں بناتے ہوئے, ہیلے بناتے ہوئے, اور یہ طرز عمل قطعاً کسی مومن کو شایع نشان نہیں. اللہ فرماتے ہیں وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ان يقضي الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة في امره, کہ جب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کو فیصلہ کر دے تو پھر کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ چاہے تو اختیار کر لے, چاہے تو اس کو چھوڑ دے. یہ اختیار ختم ہو جاتا, اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد اس کو تسلیم کرنا پڑتا. یہ طرز عمل ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کو اختیار کرنا چاہیے. آج جب یہ کہا جاتا ہے خواتین کو کہ ہماری ماؤں بہنوں, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حکم دیا ہے کہ آپ پردہ کریں, مکمل پردہ, اپنے پورے جسم کا پردہ کریں, گھر پہلے جو گھروں کے اندر ٹھہری رہے, ورنہ اگر کسی ضرورت کے پیش نظر آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑے, مکمل پردے کی حالت میں نکلے. یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے بعد احکامات موجود ہیں اس سلسلے میں, لیکن آج بھی ہماری مائیں بہنیں اس حکم سے اعراض کر رہی ہیں. یہ بات کسی مومن خاتون کو زیب نہیں دیتی. اسی طرح جو بھی حکم ہو اللہ تعالیٰ کا, یہ تو میں نے ویسے مثال کے طور پر ذکر کر دیا, تمام احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا اور اللہ تعالیٰ کا سچا اور فرما بردار بندہ بننا ضروری ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی مقامات پہ تعریف کی, اور یہی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتویں آسمان پہ ملاقات ہوئی. کب؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے ساتویں آسمان پر. اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کس حالت میں دیکھا؟ اس حالت میں کہ آپ نے البیت المعمور کا سہارا لیا ہوا تھا. البیت المعمور, البیت المعمور کیا ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ البیت المعمور وہ ہے کہ جس میں ہر روز اللہ کے 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, اور یہ 70,000 فرشتے جو ایک دن میں داخل ہوتے ہیں قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آنے والی. ہر روز 70,000 فرشتے نئے داخل ہوتے ہیں اس گھر میں, البیت المعمور میں. جس طرح زمین پر اہل زمین کا قبلہ بیت اللہ ہے, خانہ کعبہ ہے, اسی طرح اہل آسمان جو ہے ان کا کعبہ جو ہے وہ البیت المعمور ہے جس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور, اللہ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی کیا. تو یہ البیت المعمور جو ہے سب سے اہم مقام آسمانوں پر, اس مقام پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میرے بھائیو, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات بہت زیادہ ہیں اور ان کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں. قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ آپ دیکھیں گے اللہ نے ان کا مختلف انداز سے تذکرہ کیا. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی انداز سے ان کی تعریف کی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لیے جو دعوت تھی, قوم کو جس طرح انہوں نے دعوت دی اس کا مفصل تذکرہ موجود ہے. اپنے باپ کو انہوں نے کس طرح سے دعوت دی سورت مریم کے اندر پورا قصہ موجود ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ پورے واقعات جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیے جائیں. خاص طور پر آج میں جنانے والا جو واقعہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کو توڑا تھا اور ان کی قوم نے ان کو آگ میں جلانے کا ارادہ کیا تھا, اللہ نے اسی آگ کو حکم دیا تھا, قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. اللہ نے آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. اور اس وقت بھی جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور کسی بھی لمحے میں ان کو آگ میں ڈالا جانے والا تھا, اس وقت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں کیا الفاظ تھے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پہ یہی کلمات تھے, حسبی اللہ ونعم الوکیل, آج مجھے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ ہی بہترین کارساز ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ مشکلات سے بچانے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ تعالیٰ, اللہ کی سوا کوئی نہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اپنے سے پہلے آنے والے جو انبیاء تھے ان میں سے کسی نبی کو نہیں پکارا, اس کڑے وقت میں, مشکل کے وقت میں, بلکہ اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارا. یہ سبق ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ کو دعوت دی, وہ لوگ جو کہ ستاروں کے پجاری تھے ان کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح دعوت دی, سورۃ الانعام میں واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے, جس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. المهم یہ ہے کہ یہ آگ کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں. ہم نے بات شروع کی تھی خانہ کعبہ سے کہ خانہ کعبہ کو بنانے والے بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام. یہ وہ خانہ کعبہ کے جس کی طرف لوگ آج چھوٹے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کعبۃ اللہ اور بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں طواف کرنے اور عبادت کرنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم انہ ھو الغفور الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد, میرے بھائیو اور دوستو, سب سے پہلے ایک چھوٹی سی تنبیہ کرنا چاہتا ہوں جو بھی میں نے ملاحظہ کی کہ بعض ہمارے بھائی مسجد میں داخل ہوتے ہیں اس وقت جب کہ اذان شروع ہو چکی ہوتی ہے, دوسری اذان, اور ظاہر ہے کہ اس اذان کے بعد پھر خطبہ شروع ہوتا ہے. تو ہمارے بہت سارے بھائی جن کو میں نے دیکھا کہ وہ اذان کے دوران کھڑے رہتے ہیں, جب اذان ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ نماز شروع کرتے ہیں. یہ درست نہیں ہے, اس لیے کہ اذان کا سننا اور اذان کا جواب دینا فرض نہیں ہے, جبکہ خطبہ کا سننا فرض ہے. تو جب آپ کو خطبہ شروع ہونے سے پہلے نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے, بھلے وہ اذان کے دوران ہی کیوں نہ ہو, تو آپ کو وہ موقع جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ آپ اس نماز سے سارے ہو کر خطبہ توجہ کے ساتھ سنیں, اور خطبے کا سننا ضروری ہے, فرض ہے. لہذا جو بھائی اس وقت داخل ہو جب اذان شروع ہو چکی ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ فوراً آ کے نماز شروع کر دیں. دو رکعت تحیت المسجد کی جو انہیں پڑھنی ہے وہ آتے ہی شروع کر دیں تاکہ وہ اذان کے دوران ہی یا اذان ختم ہونے کے بعد جلدی وہ فارغ ہو کر نماز سے وہ خطبہ توجہ کے ساتھ سن سکیں گے, جس کا سننا جو ہے وہ فرض ہے. اس تنبیہ کے بعد اپنے موضوع کی طرف واپس لوٹتا ہوں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو خلیل اللہ ہیں اور جد الانبیاء ہیں, ان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے, ورنہ ان کی سیرت کا ذکر کرنے کے لیے بھی کئی خطبات درکار. ہمارا جو موضوع حج کا شروع ہوا تھا پچھلے دو خطبوں سے, اور جس میں ہم نے حرمین شریفین کے فضائل ذکر کیے, پھر حج کے فضائل ذکر کیے, پھر حج کے لیے کچھ آداب ذکر کیے, اسی ضمن میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بھی ہوتا رہا پچھلے خطبات میں بھی اور آج کے خطبہ میں بھی. کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حج, ان دونوں چیزوں کا, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اور حج کے احکامات, دونوں چیزوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے, اس لیے ان دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کرنا پڑتا ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق, کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں, یعنی لوگوں کو حج بیت اللہ کے لیے دعوت دیں, ان کو بلائیں, پھر جب آپ بلائیں گے تو لوگ کھینچے چلے آئیں گے, رجالا پیدل بھی آئیں گے, وعلی کل ضامر اور سواریوں پر سوار ہو کر بھی آئیں گے, من کل فج عمیق اور دنیا کے ہر کونے سے آئیں گے. یہ کیوں آتے ہیں حجاج, حجاج کو کیوں بلایا گیا, حجاج کو بیت اللہ کی طرف آنے کی دعوت کیوں دی گئی, لیشہدوا منافع لہم, تاکہ یہ حجاج بیت اللہ, یہ حجاج کرام بیت اللہ میں پہنچ کر وہ منافع حاصل کر سکے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھے. حجاج کو کیا منافع ملتے ہیں؟ جن منافع کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں وہ منافع کیا ہیں میرے بھائیو؟ وہ منافع دنیاوی بھی ہیں اور وہ منافع اخروی بھی ہیں. یعنی ایسے منافع ہیں جو دنیا کے اندر انسان کو ملتے ہیں اور ایسے منافع بھی ہیں جو آخرت میں انسان کو ملیں گے, حجاج بیت اللہ کو نصیب ہوں گے. دنیا میں جو فوائد ہیں, دنیا میں جو منافع ہیں, ان میں سے بعض منافع کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا پچھلے خطبہ جمعہ میں کہ حج بیت اللہ کرنے والا جو انسان ہو اس کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حج بیت اللہ کرنے والا انسان, عمرہ کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جس کو حج مبرور نصیب کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بدلہ جو ہے صرف اور صرف جنت کے سوا کوئی نہیں رکھا, جنت ہی اس کا بدلہ, اور یہ سب سے بڑا بدلہ ہے. جنت مل جائے تو اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ تو منافع دنیاوی بھی ہیں اخروی بھی ہیں, ان منافع کے حصول کے لیے حجاج بیت اللہ کو بیت اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ انتہائی اخلاص کے ساتھ, جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو, کوئی دکھلاوے کی نیت نہ ہو, تعریف سننے کی خواہش نہ ہو, اخلاص کے ساتھ بیت اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو تمام عبادات میں اخلاص نصیب کرے. آخر میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضرات حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں, حج کے کچھ ارکان ہیں اور کچھ واجبات جن کا ادا کرنا ضروری ہے. ظاہر ہے کہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو وہ حج تمتع کرتے ہیں. حج تمتع کا معنی یہ ہے کہ پہلے جا کے عمرہ کرتے ہیں اور احرام کھول دیتے ہیں, اس کے بعد پھر حج کرتے ہیں. ہم عمرے کے احکامات کا تذکرہ نہیں کریں گے, اس لیے کہ بہت سارے ہمارے بھائی پہلے جنہوں نے عمرہ کیا ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ عمرے کے احکامات کیا ہیں. حج کے صرف ارکان اور صرف واجبات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے اس مختصر سے وقت میں. حج کے ارکان چار کہ جن کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا. پہلا رکن ہے احرام کی نیت کرنا, اور حجاج احرام کی نیت کب کرتے ہیں؟ 8 ذوالحج کو, جہاں وہ مکہ میں رہائش پذیر ہوتے ہیں وہیں سے وہ حج کی نیت کرتے ہیں. حج تمتع کرنے والے, ورنہ حج افراد کرنے والے لوگ میقات سے ہی وہ جہاں سے وہ متوجہ ہوتے ہیں بیت اللہ کی طرف, تو اسی جگہ سے ہی وہ حج کے احرام کی نیت کر لیتے ہیں. تو میں تمتع کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں آپ مکہ میں رہائش پذیر ہے وہیں سے آپ 8 ذوالحج کو احرام باندھیں گے, اور پھر احرام کی نیت کر کے, حج کی نیت کر کے آپ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ منا میں چلے جائیں گے. یہ پہلا فرض ہے حج کے فرائض میں سے, پہلا رکن ہے حج کے ارکان میں سے, نیت کرنا, اور نیت کر کے احرام کا لباس پہننے کے بعد نیت کرنا اور نیت کر کے تلبیہ پڑھنا شروع کر دینا. پھر دوسرا جو رکن ہے حج کا وہ ہے عرفات میں وقوف کرنا, یعنی 9 ذوالحج کو زوال آفتاب کے بعد غروب آفتاب تک میدان عرفات کی حدود کے اندر ٹھہرنا, وہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا, یہ وقوف عرفہ ہے. اور آپ میں الحج عرفہ, حج جو ہے وہ وقوف عرفہ کا ہی نام ہے کہ جس کے بغیر حج نہیں ہوتا ہے. یہ سب سے اہم, سب سے بڑا رکن ہے حج کے ارکان میں, یہ دوسرا رکن ہوا. تیسرا رکن جو ہے وہ ہے طواف کرنا, جس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں, جس کو طواف زیارہ بھی کہتے ہیں, جس کو طواف حج بھی کہتے ہیں. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ 10 ذوالحج کو مزدلفہ سے منا کی طرف آئیں گے, اور منا میں آ کر کے بڑے جمرہ کو, جس کو لوگ شیطان کہتے ہیں, وہ شیطان نہیں ہوتا, وہ جمرہ کہلاتا ہے, وہ ستون یا وہ دیوار جس کو کنکریاں مارتے ہیں, تو بڑے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد اور پھر قربانی کرنے کے بعد آپ اپنا احرام کھول دیں گے. احرام کھولنے کے بعد اپنا عام لباس پہن کر آپ بیت اللہ کی طرف جائیں گے اور جا کے طواف کریں گے. یہ جو طواف ہے 10 ذوالحج کو جو کرنا ہوتا ہے, اگر کوئی شخص 10 ذوالحج کو نہیں کر سکتا وہ بعد میں بھی کر سکتا ہے, تو یہ طواف افاضہ, طواف زیارہ ہوتا ہے, یہ بھی حج کے ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے جس کے بغیر حج نہیں ہوتا. چوتھا رکن ہے اس طواف کے بعد, طواف افاضہ کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کرنا. یہ چار بنیادی ارکان ہیں حج کے, جن کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا. اب آتے ہیں حج کے واجبات کی طرف. صرف عناوین ذکر کروں گا, اشارہ کرنا مقصود ہے. ایک واجب جو ہے وہ ہے مزدلفہ میں رات گزارنا. جب آپ عرفات سے مزدلفہ میں پہنچیں گے تو مزدلفہ میں 10 ذوالحج کی صبح تک ٹھہرنا, رات وہاں پر گزارنا واجب ہے. واجب کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی شخص کوئی واجب جان بوجھ کے چھوڑ دے تو اس پر دم واجب ہو جاتا ہے, اس کو پھر قربانی کرنی پڑتی ہے. اگر ارکان میں سے کوئی رکن چھوٹ جائے تو پھر تو وہ خریدا ہی چلا گیا, وہ جب تک وہ رکن پورا نہیں ہوگا اس وقت تک وہ عمل جو ہے وہ مکمل نہیں تصور کیا جائے گا, وہ دم کے ساتھ بھی اس کو پورا نہیں کیا جا سکتا. لیکن واجب جو ہے اگر یہ چھوٹ جائے تو قربانی کر کے یعنی ایک بکرا ذبح کر کے اس کے خلل کو پورا کیا جا سکتا ہے. پہلا واجب ہے مزدلفہ میں رات گزارنا. دوسرا واجب ہے 10 ذوالحج کو بڑے جمرہ کو کنکریاں مارنا. اور تیسرا واجب ہے قربانی کرنا. چوتھا واجب ہے اپنی بال منڈوانا. اور پانچواں واجب ہے ایام تشریق کی راتیں منا میں گزارنا. ایام تشریق کی راتیں منا میں گزارنا. اور چھٹا واجب ہے ایام تشریق میں تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا. 10 ذوالحج کو صرف ایک جمرہ کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں بلکہ باقی ایام میں ایام تشریق کے جو باقی ایام ہیں ان میں تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا واجب ہے حج کے واجبات میں سے. اور آخری واجب یہ ہے حج کے واجبات میں سے کہ جب آپ حج کے تمام احکامات ادا کر لیں تو اس وقت تک آپ مکہ مکرمہ سے روانہ نہ ہوں جب تک کہ آپ بیت اللہ کا طواف نہ کر لیں جس کو طواف الوداع کہا جاتا ہے. یہ بھی حج کے واجبات میں سے ایک آخری واجب ہے. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو بیت اللہ کی زیارتیں کرنے اور حج بار بار کرنے کی توفیق دے. یہ حج کے جو ارکان ہیں, حج کے جو واجبات ہیں, حج کی باقی جو سنتیں ہیں, باقی احکامات, اللہ تعالیٰ تمام حجاج کو یہ تمام ارکان اور واجبات اور سنتیں ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. بہت سارے حجاج جو ہیں وہ آئندہ جمعہ سے پہلے ہی چلے جائیں گے. جمعرات کو کئی حجاج کی روانگی ہے. ہم ان سے بھی اپیل کریں گے کہ وہ ہمارے لیے دعائیں کریں, ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
سفید دوست کر لیں, مل کر کھڑے ہوں, پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملا لیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.